الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أفرأيت کیا آپ نے دیکھا من اتخذ الہه ہوا اس شخص کو جس نے اپنا معبود بنایا اپنی خواہش کو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا عَلَى عِلْمٍ علم کے باوجود یا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم کی بنیاد پر وختم علی سمعہ وقلبہ اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی وجعل علی بصرہ غشاوہ اور اس کی بینائی پر اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا فمن یہدیہ من بعد اللہ پس کون ہے جو اس کی رہنمائی کرے گا کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد اللہ کے اس کو گمراہ کر دینے کے بعد ایسا کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا افلا تذکرون کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے اللہ تعالی شانہ نے سورة الجاثیہ میں منکرین توحید توحید کا انکار کرنے والوں کا اور منکرین معاد مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کا رد فرمایا یہ دو بنیادی مضامین چل رہے ہیں لیکن کچھ لوگ نیک بخت ہوتے ہیں کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں فمنہم شقیوں و سعید کچھ شقی لوگ ہوتے ہیں کچھ سعید لوگ ہوتے ہیں تو شقی لوگ سعید لوگ نیک بخت خوش بخت لوگ ان دلائل پر غور کرتے ہیں سمجھ سے کام لیتے ہیں اور ان دلائل کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں توحید کو قبول کر لیتے ہیں رسالت کو قبول کر لیتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور کچھ طبیعتیں شقی ہوتی ہیں ان میں شقاوت ہوتی ہے، بدبختی ہوتی ہے، تو یا تو وہ دلیلوں پر غور ہی نہیں کرتے، آیات کو سنتے ہی نہیں، اور اگر غور کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو سمجھ سے کام نہیں لیتے، اس لیے سمجھتے نہیں، اور کچھ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بدی ہی چیز ہوتی ہے، تو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دلیلوں کی کا توڑ تلاش کرتے ہیں، تاویلات کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، افرائیت، ان دلائل کے انبار کے باوجود کیا آپ نے دیکھ لیا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہش کو، اپنی ہوا کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، معبود مطاع ہوتا ہے، معبود کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کا کہنا مان لیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ اپنی ہوا، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اس کو معبود سے تعبیر کیا، کہ جو معاملہ معبود کے ساتھ کرنا چاہیے وہ معاملہ یہ اپنی چاہت کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی خواہش کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی ہوا کے ساتھ کر رہا ہے، افرائی تک یہ آپ نے دیکھا، اس شخص کو جس نے اپنی چاہت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنی چاہت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو معبود کے ساتھ کرنا چاہیے، آمنا وصدقنا والعاجز من اتبع نفسه ہواہا، یہ عاجز ہو گیا ہے، بالکل کمزور ہو گیا، ڈھیلا پڑ گیا، اس لیے کہ اتباع ہوا کرتے 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 ہوا کی مخالفت کی صلاحیت کو کھو چکا ہے، تو عاجز بن گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، اور اتنا عاجز ہو گیا ہے، اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ اتبع نفسہ ہواہا، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو نفس کی چاہت اور نفس کی خواہشات کے پیچھے ہی چلاتا رہتا ہے، نفس کا جو تقاضا ہوتا ہے چل پڑا، نفس کا جو تقاضا ہوتا ہے چل پڑا، نفس کا جو تقاضا ہوتا ہے چل پڑا، اور دین کے لیے یہی آفت ہے اتباع ہوا. علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی نے اتباع ہوا اور اتباع ہدا کی ایک جگہ پر تفصیل بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ جتنے سماوی ادیان ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جتنی کتابیں بھیجی اور جتنے صحف بھیجے، ان سب کا خلاصہ دو جملوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اتباع ہدا کا اہتمام کرو، اتباع ہوا سے بچو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن، رئیس المفسرین، ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ذکر اللہ فی القرآن ہون الا ذمہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہوا کا، خواہشات کا قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالی شانہ نے اس کی مذمت ہی بیان کی ہے. قرآن اور حدیث میں مال کا ذکر ملتا ہے تو بعض جگہ پر مال کی مذمت ہے, بعض جگہ پر مال کی تعریف ہے. اس لیے کہ اگر مال کا صحیح استعمال ہو تو اسے آخرت بنتی ہے, مال کا غلط استعمال ہو تو آخرت بگڑتی ہے. لیکن ہوا ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی شعبہ, اس کا کوئی حصہ قابل تعریف نہیں. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا. پیغمبر کو کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر تو ہوا کا اتباع مت کرنا, اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کی اتباع مت کرنا. کیوں؟ فیضلک عن سبیل اللہ. اس لیے کہ ہوا کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے تجھے ہٹا دے گی اور بہت دور لے جائے گی. دوسری جگہ پر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, ومن اظلم ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ, جو اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع ہوا کا شکار بنتا ہے اس سے زیادہ بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے. ایک تو ہے ظالم گنہگار اور دوسرا ہے اظلم بڑا گنہگار. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ شانہ ظالموں کو راستہ نہیں بتلاتے, گنہگاروں کو ظالموں کو راستہ نہیں بتلاتے, ان کو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں کرتے. اور جو اتباع ہوا کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو عام گنہگار جب ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا گنہگار ہدایت پر کیسے آ سکتا ہے. جن لوگوں کا وتیرہ اتباع ہوا ہو جاتا ہے ان کے قلوب غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے قلوب سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے. اور جب قلوب غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو پھر وہ حد سے تجاوز کریں گے. ولا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا وکان امرہ فرطا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اس شخص کی اتباع نہ کیجئے جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے ہمارے ذکر سے, جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اس کا کہنا مت مانیے, اس کی باتوں میں مت آئیے. وہ چکنی چپڑی بات لے کر کے آئے گا, وہ اپنی باتوں کو ملما ساز کر کے لائے گا. آپ ہمارے لیے الگ سے پروگرام بنائیے تو ہم سننے کے لیے آئیں گے اور دھیان سے سنیں گے آپ کی بات. آپ ان کی باتوں میں مت آئیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میری یاد سے غافل ہیں, اور چونکہ ان کے قلوب میری یاد سے غافل ہیں اس لیے اتباع ہوا کے شکار ہو چکے ہیں, اور چونکہ یہ اتباع ہوا کے شکار ہو چکے ہیں اس لیے یہ شرعی حد سے باہر ہی رہیں گے اور شرعی حد سے دور ہوتے چلے جائیں گے. وکان امرہ فرطا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ بلعام ابن باورہ کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں, جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک برگزیدہ شخصیت تھی, اور بعض مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے اسم اعظم دیا تھا, اور اس اسم اعظم کو پڑھ کر جب وہ دعا کرتا تھا بلعام ابن باورا تو ساتوں آسمان کھل جاتے تھے اور اللہ کا عرش نظر آتا تھا, اور مستجاب الدعوات. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب میں نے اس کے لیے ایسے مہیا کیے تھے کہ ولو شینا لرفعناہ بہا, بہت اونچے چلا جاتا وہ, بہت اونچے چلا جاتا. ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہوا, لیکن اتباع ہوا کا شکار ہو گیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عبید الہ تحت السماء ابغض الی اللہ من الہوا, اس آسمان کی چھت کے نیچے جتنے بھی باطل معبود ہیں, اللہ معبود کے علاوہ جتنے بھی باطل خدا ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں مبغوض الہ اور مبغوض خدا اور مبغوض معبود خواہش ہے, ہوا ہے, ہوا. اس لیے کہ یہ ہوا ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے, جب کوئی اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے, پھر اس کے لیے یو ٹرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثن مہلکاتن, تین چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور وہ روحانیت اور دین اور آخرت کو ہلاک کر دینے والی ہیں, مہلک ہیں. ایمان کے لیے مہلک ہیں, دین کے لیے مہلک ہیں, روحانیت کے لیے مہلک ہیں, اللہ کے تعلق کے لیے مہلک ہیں, آخرت کے لیے مہلک ہیں, مہلک خطرناک. نمبر ایک شح مطاعن, وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے. ایک تو وہ بخل ہوتا ہے جس کی خلاف ورزی کی جائے, کہ بخل تو ہے کہ نہیں خرچ کرنا نہیں چاہتا, زکات دینا نہیں چاہتا, لیکن جبر کر کے اس کی مخالفت کر کے زکات نکال رہا ہے. اس غریب کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, میرے پاس ہے بھی, یہ نیکی کمانے کا موقع ہے, لیکن میں کیوں 50 دوں, میں 10 دے دوں گا, یہ کسی اور کے لیے سامنے بھی تو مانگنے کے لیے جائے گا, کوئی اور 5 دے دے گا, کوئی اور 10 دے دے گا, لیکن مخالفت نفس کر کے 50 دے دیتا ہے. تو بخل تو ہے لیکن بخل کی مخالفت کرتا ہے. اور اتباع ہوا کا علاج ہی یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے. نفس کو کنٹرول کرنے کا علاج ہی یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتباع ہوا ایک بیماری ہے, اتباع ہوا ایک بیماری ہے, اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے. اتباع ہوا بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے, اور یہ اتباع ہوا کی مخالفت مشکل بہت لگتی ہے, مشکل بہت لگتی ہے, لیکن علاج یہی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی, پوری پوری رات قیام میں گزارتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک راہب سے ملاقات ہو گئی, دبلا پتلا نحیف لاغر. تو میں نے اس سے کہا تو بیمار معلوم ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ ہاں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. تو کہا علاج معالجہ, تو اس نے کہا کہ علاج معالجہ تو بہت کیا لیکن نفع نہیں ہوا. طبیبوں کے پاس گیا, انہوں نے گولیاں دی وہ کھائی, انہوں نے سیرپ دیا وہ پیا, جو بھی علاج کیا, جو بھی دوائیں مجھے بتلائی گئی ان سب کو استعمال کیا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو اب تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے, اب تو میں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ کئی سے علاج کراؤں گا, کئی داغنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علاج کا یہ طریقہ حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے مہارت ضروری ہے. تو لوہے کو گرم کرتے تھے آگ میں اس زمانے میں، اور مخصوص جگہ پر اس سے داغتے تھے، جس کے نتیجے میں بیماریاں دور ہوتی تھیں. ایک طریقہ تھا الکئی، اور یہ آخری درجہ ہوتا تھا. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ علاج کا ایک طریقہ داغنا بھی ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا. وما احب ان اکتوی، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ علاج اختیار کیا جائے، لیکن مجبوری کے درجے میں کرنا پڑتا ہے جب ماہر حاذق طبیب بتلا دے. تو کہا تم تو بیمار لگتے ہو. کہا کہ ہاں بیمار ہوں. کہا کہ دوا دارو؟ تو کہا دوا دارو کا تو بہت اہتمام کیا، لیکن فائدہ کسی سے نہیں ہوا، اس لیے اب آخری درجہ آپریشن گویا آخری درجہ. اب تو میرا الکئی کا ارادہ ہے، داغ لگوانے کا ارادہ ہے. اب احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی گفتگو کر رہے تھے جسمانی بیماریوں کی، اور وہ بات کر رہا تھا باطن کی روحانی بیماریوں کی، لیکن دونوں یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو کہا کہ دوا دارو سے چونکہ کام نہیں بنا، اس لیے میں نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم تو علی الکئی، میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب الکئی سے کام لینا ہے، اور میں وہ شروع کر چکا ہوں. اس کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ جو میرے جسم میں آپ لاگر پنا دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، میرے چہرے سے بیماری کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ اس علاج کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، الکئی. تو احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ الکئی کیا ہے، یعنی یہ الکئی کا علاج کیوں اور کیسے؟ تو کہا انہوں نے یہ کہا، اس راہب نے یہ کہا کہ الکئی مخالفت النفس، الکئی مخاطب. جا کر احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی کو سمجھ میں بات آئی کہ جب میں نے پوچھا کہ تو بیمار لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں بیمار ہوں، روحانی اعتبار سے بیمار. تو کہا دوا دارو؟ تو کہا کہ میں نے بہت کوشش کی دوا دارو کی، یعنی روحانی بیماریوں سے نجات پانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی. تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو ایک ہی شکل ہے کہ روحانی داغ کو استعمال کیا جائے، اور وہ ہے ہر چیز میں اس کی مخالفت. تو کہا میں نے چونکہ یہ علاج شروع کر رکھا ہے، اس لیے دبلا پتلا نظر آتا ہوں، میں مخالفت نفس کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثن مہلکاتن، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. ان میں سے ایک ہے شح مطاع، ایسا بخل جس کا اتباع کیا جائے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون، جسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بخل سے بچا لے وہ کامیاب ہے. تو بخل ہے، ایک تو بخل ہی نہیں ہے تو کامیاب، بخل ہے اور بخل کی مخالفت کرتا ہے تو بھی کامیاب، اور تیسرا بخل ہے اور بخلگی مخالفت نہیں کر پاتا بلکہ اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ مہلک ہے. نمبر دو وہون متبعن، یہ بھی مہلک ہے کہ وہ چاہت، وہ ہوا، وہ ناجائز خواہش جس کا اتباع کرتا ہے. ہون متبعن، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کر لیا. اور درجے اس کے تین ہیں، درجے اس کے تین. پہلا درجہ باہی، پہلے درجے کی اتباع ہوا یہ ہے کہ انسان ان چاہتوں کے پیچھے جاتا ہے جس کا تعلق مزے سے ہے اور لذت سے ہے. شراب پینے کا دل چاہتا ہے، چلا گیا. ڈرگ کا دل چاہا، چلا گیا. فلموں کا دل چاہا، چلا گیا. موسیقی کا دل چاہا، چلا گیا. انٹرنیٹ پر غلط چیز کو دیکھنے کا شوق ہوا چلا گیا. ایسی چیزیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں. نمبر دو, جاہی اتباع ہوا, جاہی چیزوں میں ہوا کا اتباع. اللہ فرماتے ہیں کہ توازو اختیار کرو, لیکن دل کی چاہت یہ ہے کہ تکبر, تو توازو کو ایک طرف کر دیتا ہے اور تکبر کو اختیار کرتا ہے. جاہی, وہ امور جن کا تعلق جاہ سے ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اخلاص اختیار کریں, لیکن دل چاہتا ہے کہ ریا, شہرت پسندی, تو وہ اسی کی طرف جاتا ہے. یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ, فکری اور نظریاتی اتباع ہوا. سوچ بدل جاتی ہے, سنت کو بدعت سمجھنے لگتا ہے اور بدعت کو سنت, سنت کو بدعت کہتا ہے, بدعت کو سنت. سلف صالحین کا جو طریق ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے, تو وہ سنت ہے یا اقرب الی السنہ ہے, وہ اسے بدعت لگتی ہے. یا یہ کہ سنت کو ہٹا کر کے سنت کی جگہ پہ بدعت کو لے آتا ہے, خیالات بدل جاتے ہیں, فکر و نظر بدل جاتی ہے. منعم علیہم کی سوچ اور اس کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے. تو آپ اس کی تقسیم یوں کر سکتے ہیں کہ اتباع ہوا کی ابتدا ہوتی ہے شہوات سے, اور اتباع ہوا کی انتہا ہوتی ہے شبہات پر. شہوات اور شبہات, اتباع ہوا کا پہلا درجہ شہوات ہیں, اور اتباع ہوا کا دوسرا درجہ جو ہے وہ شبہات ہیں, اور اتباع ہوا کا بیچ والا درجہ ہے وہ شہوات سے شبہات کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں شہوات اور شبہات دونوں کا امتزاج ہوتا ہے. ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور باقی سب چھوٹے, اور اس میں مزہ بھی بہت آتا ہے, شہوت اور شبہ دونوں. اللہ تعالیٰ شانو ہماری مدد فرمائے, ہماری مدد فرمائے. اتباع ہدا یہ ہے اتباع شریعت, اور اس کا مخالف راستہ جو ہے وہ اتباع ہوا. ہمیں اتباع ہوا سے بچنا ہے اور اتباع ہدا کو اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے, جب بندہ صبح کرتا ہے تو علم, عمل اور ہوا کی ملاقات ہوتی ہے. علم, عمل اور ہوا کی ملاقات ہوتی ہے. اور عمل جو ہے, عمل اگر اتباع ہوا ہے تو عمل برا ہوگا, اور اتباع علم ہے جسے آپ اتباع ہدا کہیں گے, اگر اتباع علم ہے تو پھر عمل اچھا ہوگا. تو گویا عمل بیچارہ کھڑا کھڑا دیکھتا ہے کہ آج یہ شخص جو صبح کو اٹھا ہے, یہ مجھے ہوا کی طرف لے جائے گا یا مجھے عمل کی طرف, علم کی طرف لے جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ شخص صبح کو اٹھ کر اپنے عمل کو ہوا کے تابع کر دیتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے یہاں اس کا وہ دن برا دن لکھا جاتا ہے. اور صبح اٹھ کر وہ اپنی چاہت کو اور اپنی خواہش کو, اپنے عمل کو علم کے تابع کر لیتا ہے, ہدایت کے تابع کر لیتا ہے, تو وہ دن اللہ کے یہاں اچھا دن لکھا جاتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن حساب ہوگا. تو تین چیزیں جو ہے بڑی خطرناک ہے. ایک ہے وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے, ایک ہے وہ ہوا جس کی اتباع کی جائے. تین درجے ہیں اس کے. سب سے پہلے شہوت, سب سے پہلے شہوت والا والی اتباع ہوا, اور جب اس میں آدمی منہمک ہوتا ہے تو پھر دوسرے درجے پر آتا ہے. 13, 14, 15 سال کا بچہ وہ جاہی گناہوں کو نہیں سمجھتا کہ میں بڑا رہوں, میں ایسا رہوں, میں یوں رہوں, اسے کھیل کود میں مزہ آتا ہے. تو 13, 14, 15 سال کا نوجوان لڑکا جو ابھی ابھی بالغ ہو رہا ہے, پورا جوان نہیں ہوا, ابھی بالغ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, خواہشات کی طرح اس کا ذہن جاتا ہے, نئی نئی خواہشات کی دنیا جو اس کے سامنے کھلتی ہے, اس میں اسے بہت مزہ آتا ہے, اسی میں لگا رہتا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی دیکھو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں, شہوت صرف شہوت سے تعلق رکھنے والی چیزیں کھیل کود میں, گیمز میں, کمپیوٹر گیمز میں. 12, 13, 14 یہ ابھی قریب البلوغ ہے یا ابھی ابھی بالغ ہوا ہے, وہ بھی کچھ بڑائی وڑائی میں نہیں پڑتا. پھر جب جوانی اور بڑھتی ہے تو ان شہوتوں میں انہماک کی وجہ سے وہ اتباع ہوا کے دوسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اب یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, یہ اب دوسرا مرحلہ. اور اس میں بھی اگر نفس کی مخالفت نہیں کی اور باز نہیں آیا تو اب تیسرے درجے پر آئے گا جہاں نظریات بدلیں گے, شبہات پیدا ہوں گے, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح سمجھے گا, سنت کو بدعت, بدعت کو سنت سمجھے گا. اور جب تک یہ پہلے مرحلے پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں اور مجھے چھوڑنی چاہیے. دوسرے مرحلے پر آتا ہے تو دھندلا ہو جاتا ہے نقشہ. اب کبھی خیال آتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے برا ہے, اور کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں, میں عجبہ میں مبتلا ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور جب تیسرے مرحلے پر آتا ہے تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے, بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہو گئی تھی وہ پہلے درجے کی تھی. پہلے درجے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق باہ سے تھا, لذت ہے. وہ درخت پر جو بھی پھل تھا, گیہوں جو کچھ بھی تھا وہ کھا لیا, تو کھاتے ہی فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے غلط کیا. تو غلطی نظر آ جاتی ہے اور اس سے رجوع کرنے کی فوراً توفیق ملتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور شیطان جو ہے وہ جاہی مرض میں مبتلا ہوا, جاہی مرض میں, اور جاہی مرض میں مبتلا ہوا تو یوں سمجھو کہ دوسرے درجے کا, یا ہو سکتا ہے کہ تیسرے درجے پر بھی آ گیا ہو, یا تو دوسرے درجے یا تیسرے درجے پر. اور اندر سے نظریہ ہی بدل گیا تھا کہ خلیفہ آدم کو نہیں ہونا چاہیے, مجھے ہونا چاہیے, یہ نظریہ ہی بدل گیا تھا. تو ایسا شخص کیا کرتا ہے کہ اپنے غلط نظریے کو پہچان نہیں سکتا, اور اگر اپنے غلط نظریوں کو پہچانتا بھی ہے تو اس سے رجوع نہیں کرتا, بلکہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے دلائل کی روشنی میں. اور اس نے یہی کہا, ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک, تو اس نے کہا انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. قیاس فاسد ہے, سب علماء کہتے ہیں, سب عقلاء کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں تھا. تو یہی کرتے ہیں کہ غلط دلیل کو بھی دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں, رجوع نہیں ہو سکتا ان سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہاں پر بھی اسی قسم کے مشرکین اور کفار کی بات کر رہے ہیں کہ افرائی تکیہ, آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی چاہت, اپنی ہوا ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور معبود بنا لیا تو پہلے درجے سے دوسرے درجے پر چلا گیا, دوسرے سے تیسرے درجے پر, اور تیسرے درجے پر بھی ترقی کرتے 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 اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب اس کو قیامت تک کی بھی عمر ملے تو یہ رجوع نہیں کرے گا. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اس لیے اللہ جل جلالہ وَعَمَّ نَوَالُهُ نے اس علم کی بنیاد پر کہ یہ اب رجوع نہیں کر سکے گا اسے گمراہ کر دیا. گمراہ کر دیا کا مطلب یہ کہ اسے اس فہرست میں لکھ دیا کہ یہ اب گمراہ ہی رہے گا, یہ کبھی ادھر آئے گا نہیں. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کسی کے دل پر, کسی کے کانوں پر مہر نہیں لگاتے. اگر اللہ کسی کے دل اور کسی کے کانوں پر مہر لگا دیں تو وہ تو قیامت کے دن کہہ سکے گا کہ میرا کیا قصور ہے کہ آپ مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع ہوا کرتے کرتے پہلے درجے سے دوسرے پر چلا گیا, دوسرے سے تیسرے پر چلا گیا, اور تیسرے کے مختلف درجات ہوتے ہیں, ان کو طے کرتے کرتے اب اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان اپنی استعداد کھو دیتا ہے اور یوٹن اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے. تو ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوہ. تو اللہ کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے, علم میں بات آ جاتی ہے. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ کفار جن کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, اب وہ اتباع ہوا کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ لا یؤمنون, یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. 124,000 انبیاء بھی اگر رات دن ان کے پیچھے محنت کرے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, یہ تفسیر ہے ایک, کہ اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے. اور جب یہ بات ہے تو ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اب جب اللہ کو معلوم ہو گیا تو ہدایت کا دروازہ بند ہی کر دیا وہاں. تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, یعنی ہر چیز میں تو پہلے مرحلے سے دوسرے پر چلا گیا, دوسرے درجے سے تیسرے پر چلا گیا, اس میں ترقی کرتا ہی چلا گیا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے علم کے اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے گمراہ کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی. تو فمن یہدیہ من بعد اللہ, اللہ کے اس فیصلے کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور میرے سب کو خطاب ہے, افلا تذکرون, کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے, یعنی اس چیز کو سمجھو کہ اتباع ہوا بہت خطرناک ہے. اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے, گمراہی تک یہ پہنچاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں مہلک ہیں. ایک کیا ہے؟ شح متاعن, وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے. نمبر دو ہون متبعن, وہ چاہت وہ ہوا جس کا اتباع کیا جائے, آنکھ بند کر کے بس یہ بھی کر لیں گے. زنا کا ارادہ ہوا کر لیا, پھر کل ہوا کر لیا, پھر کل ہوا کر لیا, کبھی ایسے رکتے نہیں, بس کرتے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ دوسرے درجے کی اتباع ہوا میں آئے گا اور پھر ترقی کر کے تیسرے درجے کی اتباع ہوا میں آئے گا. اور جب تیسرے درجے کی اتباع ہوا میں آتا ہے تو یا تو اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے. عموماً متبعین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تیسرے درجے کی اتباع ہوا پر آ جاتے ہیں اور باطل نظریات کسی کو فالو کر کے اختیار کر لیتے ہیں عوام سن کر, اور سنتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اس کے پاس مت جانا, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں. اتباع ہوا کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر دوسروں کی بات سن کر اپنے نظریات قائم کر لیتے ہیں اور دوسرے نظریات کی طرف آنے کا سوچتے ہی نہیں, تذکر سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے. اور جو لیڈر ہوتے ہیں, لیڈر, ان کے دلوں میں حق کا اعلان کرنے والے کا حسد پیدا ہو جاتا ہے. تو سمجھ سوج بوجھ تو ہے, سنتے بھی ہیں, لیکن دل میں جو حسد ہے وہ حسد اندر ضد پیدا کر دیتا ہے اتباع ہوا قلب میں, اور قلب میں اتباع ہوا کے بعد پھر وہ اعضا میں آتی ہے. تو سنتے ہیں مگر پھر بھی گویا نہیں سنا, دیکھتے ہیں پھر بھی گویا نہیں دیکھا. اسی لیے بعد حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دونوں جگہ پر یہ ان دونوں الگ الگ جماعتوں کا ذکر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ لیڈروں کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پہلے ان کے قلوب پر مہر لگا دی حسد کی وجہ سے, ضد پر اتر گئے تو سمجھتے بھی تھے, سب پتا تھا, لیکن اتباع ہوا میں ایسے اندھے ہو گئے ایسے اندھے ہو گئے کہ کہتے بھی تھے, ابو جہل بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ولید بن مغیرہ سے ایک دن کہنے لگا کہ محمد سچے ہیں, تو کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جوانی میں جب وہ تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ الصادق الامین, سچے اور امانت دار. تو کیا ایک شخص جوانی میں سچا اور امانت دار ہوتا ہے اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ کر جب اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو اسے کذاب اور خائن کہنا صحیح ہوگا؟ میں نہیں مانتا, یہ کذاب اور خائن نہیں ہو سکتا, یہ صادق اور امین ہی ہے. لیکن قلب میں وہ حسد, قلب میں ریاست کی محبت, اس کی وجہ سے وہ اتباع ہوا قلب میں ہے, تو پھر کانوں سے جو چیز سنتے ہیں وہ گویا نہیں سنی, تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور وہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ غور و فکر سے تو کام لیتے نہیں, وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ وہ ختم علی سمعہی, کہ ان کی باتوں کو سن کر انہوں نے اپنے کان ہی بند کر لیے کہ محمد کی بات تو ہمیں سننا ہی نہیں ہے. اور کان بند کر دیے تو دل بھی بند ہو گئے, اس لیے کہ اب حق جب کان میں نہیں جائے گا تو دل میں کیسے جائے گا؟ فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو ہوا متبعن. دوسری اور تیسری مہلک چیز کیا ہے؟ وہ اعجاب المرء بنفسہ, آدمی کا خود کو پسند کرنا. ایک ہے کبر اور دوسرا ہے عجب. کبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں بہت اچھا اور یہ گھٹیا, یہ مجھ سے کم درجے کا, میں اس سے اعلی درجے کا, مقابلہ ہوتا ہے وہاں کسی اور کے ساتھ. اور عجب میں کیا ہوتا ہے؟ عجب میں یہ ہے کہ اپنی ذات کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا, ذہن دوسروں کی طرف نہیں جاتا, صرف اپنی طرف کہ میں بہت خوبصورت ہوں, میرا بولنے کا طرز بہت اچھا ہے, میرا سمجھانے کا طرز بہت اچھا ہے, میں فٹ بال بہت اچھا کھیلتا ہوں, میرا تجارت کا ڈھنگ ایسا ہے کہ کسی کے پاس نہیں. یعنی اپنے اوپر نظر اس کی رہتی ہے. میں بہت اچھا اور یہ مجھ سے گھٹیا, یہ کبر. اور میں بہت اچھا, یہ عجب. اپنی چیز بہت اچھی لگتی ہے, اپنے جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے, اپنے کرتے کو اچھا دیکھتا رہتا ہے, اپنی قرات پر مست ہے کہ پڑھ رہا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں, یہ ہے عجب. اور یہ جو دوسری چیز ہے عجب, اس کے ساتھ صرف ایک ملاوٹ ہو جائے, ایک ملاوٹ. چائے کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں 2 چمچ شکر ڈال دو تو پھر وہ مزیدار ہو جاتی ہے. تو یہ عجب کے اندر اگر 1 چمچ ایک اور تصور کا ڈال دے تو پھر یہی چیز جو ہے وہ توازو بن جاتی ہے, یہی چیز اللہ کو پسند آنے والی چیز بن جاتی ہے. وہ کیا کہ میں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے, ھذا من فضل ربی. اب یہ فضیلت ہو گئی, یہ اچھائی ہو گئی, یہ شکر ہو گیا نعمت پر. اعجاب المرء بنفسہ, خود کو اچھا سمجھنا. اور یہ اعجاب المرء بنفسہ ترقی کرتا ہے تو پھر کبر بن جاتا ہے. کبر, اعجاب المرء بنفسہ ترقی کرتا ہے تو کبر بن جاتا ہے, اور اس سے پھر اور مزید ترقی کرتا ہے, مزید ترقی. تو پھر یہ اتباع ہوا کے تیسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے, اس لیے کہ اپنی رائے اس کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اپنی رائے کے مقابلے میں بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے مفتی کی رائے بھی آ جاتی ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اذا رأیت شحا مطاعا, اذا رأیت, جب تو دیکھے کہ لوگوں میں عام ہو گئی ہے چند چیزیں. نمبر ایک, ایسا بخل جس کی اطاعت کی جا رہی ہے, سب بخیل ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. وہ ہوا متبعن, اور دوسری چیز یہ تم دیکھو کہ ہر شخص اتباع ہوا کا شکار ہو چکا ہے یا اکثر. وہ دنیا موسرتن, اور تیسری چیز تم یہ دیکھو کہ لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ, اور تم یہ دیکھو کہ عجب ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہر شخص کے نزدیک اپنی رائے ہی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اپنی رائے کو کسی اور کی رائے کے سامنے فنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب سمجھو کہ اتباع ہوا کے سارے درجے طے کر کے لوگ برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف اب اتباع ہوا اتباع ہوا اتباع ہوا ہے، تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فالک بخاصت نفسک، تو پھر اپنی فکر کرنا، کسی غار میں چلے جانا، جنگل میں چلے جانا، ان لوگوں کے ساتھ مت رہنا، اس لیے کہ آپ کوئی خیر نہیں ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، ان کے ساتھ رہ کر کیا کرے گا؟ تو میرے بھائیو، آج کا سبق یہی ہے کہ اتباع ہوا سے بچنا ہے اور اتباع ہدا کا اہتمام کرنا ہے۔ اتباع ہوا سے بچنا ہے اور اتباع ہدا کا اہتمام کرنا ہے۔ اتباع ہوا کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی، چاہت کی پیروی۔ اور اتباع ہدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے جو علم بھیجا ہے، اللہ نے جو علم بھیجا ہے، اس علم کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنا۔ تو اب کیا ضروری ہوا؟ ضروری یہ ہوا کہ اتباع ہوا سے بچنے کے لیے اور اتباع ہدا پر آنے کے لیے علماء حق کی صحبت ضروری، ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، تاکہ صحیح علم آئے، صحیح علم آئے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، صحیح علم آنے کے بعد جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہدا ہے، اور مجھے جانا ہے ہدا کی طرف، لیکن میرا نفس تو مجھے ہوا کی طرف ہی لے جاتا ہے، تو علم تو میرے پاس ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ ہدا ہے یہ ہوا ہے، لیکن ادھر جا نہیں پاتا، تو اب اسے مشائخ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ علماء ہدا کا راستہ بتلاتے ہیں اور مشائخ ہدا کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں انہی دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مؤمنین جو ہے ان کے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو علم کے ذریعے آپ کو بتلائیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، وہ تلقین کرتے ہیں بار بار، یہ بدعت ہے بچنا، یہ سنت ہے اس کو اختیار کرنا، یہ معصیت ہے، یہ اطاعت ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تواصی بالحق۔ اور مشائخ اپنی تدبیروں سے تواصی بالصبر، وہ نفس کو کنٹرول کیسے کیا جائے وہ بتاتے ہیں۔ وہ تواصو والعصر ان الانسان لفی خسر، سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کریں، اور ایمان اور اعمال صالحہ پر رہنے کے لیے وہ تواصو بالحق، علماء کی مجالس کا اہتمام کریں، وہ تواصو بالصبر اور مشائخ کی صحبت کا اہتمام کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ تو علماء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھنے سے صحیح راستہ ہمیں نظر آتا ہے، اور مشائخ کے پاس بیٹھنے سے اس راستے پر کیسے چلا جائے اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو، علم علماء کے پاس بیٹھنے سے سب کے پاس ہے کہ بد نظری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نظر کی حفاظت کروں لیکن نہیں کر سکتا، تو اب کوئی تو طریقہ ہوگا، وہ ہے مشائخ کے پاس جاؤ۔ تو ایک تو عام علاج ہے اتباع ہوا سے بچنے کا، الکیس و مندان، یہ اتباع ہوا سے بچنے کا کہ اکثر ذکر ہادم اللذات، موت کو یاد کرو بار بار، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، دیکھو کیا کہا، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی آخرت کو بار بار سوچا کہ میرے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں، تو نفس کنٹرول میں آئے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وہ روک لے گا نفس کو ہوا سے، فین الجنت ہی الما، اور جنت میں چلا جائے گا. وہ اما من خاف مقام ربی ہی جنتان. یہ تو اجمالی علاج ہے، اور جو تفصیلی علاج اور جو تحقیقی علاج ہے وہ ہے وتوا صوب الحق وتوا صوب الصبر. علماء کے پاس بیٹھنا تاکہ تمیز رہے صحیح اور غلط میں، خدا اور ہوا کا راستہ بالکل کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آ جائے، اور مشائخ کی صحبتوں کو اختیار کرنا اور ان سے اطلاع اور اتباع کا معاملہ رکھ کر ان سے راستے پر چلنے کو سیکھنا. اور اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یومن احدکم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا حتی یکون ہوا ہو، جب تک کہ اس کی چاہت طبعاً لما جیت بہی، جس علم کو لے کر میں آیا اس کے تابع نہ ہو جائے، یعنی خدا کے تابع نہ ہو جائے. تمہاری چاہتیں جس علم کو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے. اور وہ علم تم کو کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس. اور اس علم کے تابع نفس کو کرنے کا طریقہ کہاں ملے گا؟ مشائخ کے پاس. اسی لیے جو شخص اتباع ہوا سے نجات پا لیتا ہے اور اتباع خدا کا خوگر ہو جاتا ہے اس کو ہوشیار کہا گیا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو کر لے. تو نفس قابو میں آ گیا تو اتباع ہوا سے نجات مل گئی، اور اتباع خدا پر آ گیا، اور اتباع خدا پر آ گیا تو وعمل لما بعد الموت، یہ ما بعد الموت کے لیے عمل کرنے والا بن گیا. اسی لیے ایسے لوگوں کا دوسری حدیث میں اس طرح تذکرہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور محتاط کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم ذکرا للموت، لوگوں میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے. اس لیے کہ موت کو جو سب سے زیادہ یاد کرے گا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرے گا اسے آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی، اور آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی تو راستہ ڈھونڈنے کے لیے علماء کے پاس جائے گا، راستے پر چلنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے مشائخ کے پاس جائے گا، اور وہ مصداق ہو جائے گا وہی استعداد للموت کا. لوگوں میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے، اولئک الاکیاس، یہ ہوشیار لوگ ہیں. ذهبوا بشرف الدنیا وبكرامة الآخرة، یہ دنیا کی شرافت بھی لے گئے اور آخرت کی عزتیں بھی لے گئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق نفس اور دوسری چیز ہے حظوظ نفس. حظوظ نفس، تو حقوق نفس جو ہیں وہ تو ضروری ہے، اتنا کھانا کہ انسان زندہ رہ سکے، اتنا کھانا کہ انسان بیمار نہ ہو جائے، اتنا سونا کہ بیمار نہ ہو جائے. یہ تو ان لنفسک علیک حقا، یہ حقوق نفس ہیں. یعنی اتنی جائز لذتوں میں پڑنا کہ بقائے انسانی کے لیے جن کا ضروری ہے. اور حظوظ نفس وہ لذتیں جو کہ جائز تو ہیں لیکن بقائے انسانی کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ اتباع ہوا ہے، ناجائز لذت. تو یہ جو حقوق نفس جو ہے اس کو تو کرنا ہے اس لیے کہ وہ ضروری ہے. اور حضوز نفس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نفس جو مانگے وہ نہیں دینے کا، اگرچہ جائز ہے اسے ذرا کنٹرول میں رکھنے کا. تو تین روٹی اور سالن یہ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ تو فرض ہے، یہ تو کھانا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ وہ اچار مانگتا ہے تو ہفتے میں پانچ مرتبہ دے دو، دو مرتبہ چھوڑ دو. اس کے ساتھ وہ کسٹرڈ اور ڈیزرٹ مانگتا ہے تو ہفتے میں تین مرتبہ، اگر گھر میں ڈیزرٹ پکتی ہے تو دو مرتبہ کھا لو، ایک مرتبہ چھوڑ دو. حظوظ نفس، تو جو حظوظ نفس میں بچے کو قابو کر لیتا ہے، نفس کو قابو کر لیتا ہے حظوظ میں، تو پھر ناجائز لذتوں میں تو بالکل پورا کنٹرول میں ہوگا. جو بچہ باپ کا یہ کہنا مان لیتا ہے کہ بیٹا ابھی کھیلنا چھوڑ دو، بہت تم کھیلے، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، وہ پڑھنے کے لیے فوراً بیٹھ جاتا ہے. تو جس کو اتنا ٹرین کر لیا ہے باپ نے کہ کھیلتے ہوئے میں جب کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے، تو کیا وہ کبھی مدرسہ چھوڑے گا؟ نہ، مدرسہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ گھر میں
جو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے وہ باپ کے اشارے پر بیٹھ جاتا ہے. تو پانچ سموسے رکھے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے کہ بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور پانچ کے پانچ کھا جاؤں, تو چار کھا کر کے رک جاؤ تاکہ نفس عادی بن جائے آپ کے آرڈر کو ماننے میں. یعنی نفس کو کیسا بنانا ہے, نفس کو قید کر دینا ہے, نفس کو کچھ کھلانا پلانا ہی نہیں ہے, نہیں, خوب مزے سے کھلاؤ پلاؤ اس کو. اس لیے کہ یہی نفس تہجد کے لیے آپ کو اٹھنے میں مدد کرتا ہے, یہی لمبی لمبی نفلیں پڑھنے میں مدد کرتا ہے, یہی آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے دیتا ہے. اگر یہ نفس آپ کا تعاون نہ کرتا تو آپ اعتکاف میں کیسے بیٹھتے, آپ لمبی لمبی عبادتیں کیسے کرتے؟ تو جو آپ کا تعاون کر رہا ہے اچھے کاموں میں اس پر ظلم کیسے کریں گے؟ نہیں, کھلاؤ پلاؤ, لیکن اتنا کھلاؤ پلاؤ کہ آپ کا اس پر کنٹرول رہے, اس کا آپ پر کنٹرول نہ ہو جائے. اور مثال بزرگان دین اس کے سدھائے ہوئے کتے کی طرح دیتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتا جو ہے وہ آزاد پھرتا ہے, گھومتا پھرتا ہے جنگل میں, اور شکار کو دیکھتا ہے تو دوڑتا نہیں ہے, اور جب آقا کہتا ہے کہ جا تو دوڑتا ہے, اور کہتا ہے کہ واپس آ جا تو واپس آ جاتا ہے, اور شکار کو پکڑ لیتا ہے تو پکڑ کر اسے قتل کر دیتا ہے اپنے آقا کے لیے, لیکن خود نہیں کھاتا. تو سدھائے ہوئے کتے کی طرح ہو جائے. اب سدھایا ہوا کتا جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے تو آقا بالکل اسے نہیں روکتا کہ ابھی تو شکار نظر نہیں آ رہا ہے, گھومتا پھرتا ہے, رہنے دو. وہ یہ نہیں کہتا کہ چین میں پکڑ کے رکھو اس کو. چین میں پکڑ کے کس کتے کو رکھا جاتا ہے؟ جو ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. تو نفس جو ہے وہ سدھایا ہوا کتا ہو جائے, جب سدھایا ہوا کتا ہو جائے تو کھانے دو, پینے دو, اچھلنے دو, کودنے دو, اس سے کہ جہاں آپ روکو گے وہاں رک جائے گا. اور پتا کیسے چلے گا؟ بار بار اس طرح کے حضوز نفس میں اس کا امتحان لینے سے. اللہ جل جلالہ وعمن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو حضوز نفس میں جب کنٹرول ہوگا تو پھر اتباع ہوا کا جو پہلا درجہ ہے خواہشات والا, اس میں وہ نفس قابو میں آئے گا. اس کی برکت سے پھر اوپر والے مرحلے میں, اور اس کی برکت سے پھر اوپر والے مرحلے میں جو اتباع ہوا سے بچتے ہیں ان کے نظریات بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کے عقائد بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں, اور اتنے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اپنے کچھ احوال بھی تو بتلاؤ, تو جو تین باتیں آپ نے لکھی تھی ان میں سے ایک بات یہ لکھی تھی کہ مجھے نصوص میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا, فکر و نظر اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ مجھے حدیث اور قرآن میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا, تعارض ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر نہیں آتا, اتنی فکر و نظر صاف ہو جاتی ہے اتباع خدا کی برکت سے, اتباع ہوا سے بچنے کی برکت سے. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ شروع یہیں سے کرنا ہے کہ جو باہی گناہ ہیں ان کو چھوڑنا شروع کرو. باہی گناہ, خواہشات والا گناہ, نفس کو پسند آنے والے گناہ, ان سے شروع کرو. انشاءاللہ جب اس پر عمل کریں گے تو پھر اوپر والے گناہ باہی جاہی جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نظر آنے لگیں گے. پھر آپ مشائخ کی طرف رجوع کریں گے, اس کی تدبیریں اختیار کریں گے, اور جب وہ نظر آئیں گے تو اوپر والی باتیں بھی نظر آئیں گے کہ یار یہاں کچھ گڑبڑ ہے, یہاں کچھ گڑبڑ ہے, یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو عقیدے بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے, نظریات بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے, اور پھر یہ محنت جب چلتی رہے گی تو انشاءاللہ موت تک جو ہے وہ نظریات وغیرہ سب درست ہوں گے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو چونکہ اتباع ہدا والا نفس ہے اس لیے یہ خطاب ملے گا, یہ اوارڈ ملے گا, یہ ٹائٹل ملے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور اس سے بڑھ کر کوئی ٹائٹل نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اتباع ہوا والا مطمئن نفس, ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹ, راضیتن مرضیتن, تو بھی راضی وہ بھی راضی, فادخلی فی عبادی, اتباع خدا والے میرے بندوں میں داخل ہو جا, ودخلی جنتی, اور اتباع خدا والے میرے سب بندے تیرے سمیت ان کی جگہ جنت ہے تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قبول فرمائے, توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين.
اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شرور الشيطان وشركه ومن شرور الشيطان وشركه ومن شرور الشيطان وشركه. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین, ہم خطا ہی خطا ہے, ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے. اے ارحم الراحمین, ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. اور الہ العالمین, یہ بھی تیری کرم نوازی ہے کہ ہمیں اپنا مجرم ہونا نظر آ رہا ہے. الہ العالمین, دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جنہیں مجرم ہونے کے باوجود اپنا مجرم ہونا نظر نہیں آتا, اتباع ہوا کے نتیجے میں الہ العالمین ان کی عقلیں معوف ہو گئی ہے. الہ العالمین, یہ تیرا کرم ہے, کرم نوازی ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں اور غلطی کا ہمیں احساس ہوتا ہے, کرنے سے پہلے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, کرتے ہوئے بھی پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے, کرنے کے بعد بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے. الہ العالمین, یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے. الہ العالمین, آگے مزید لطف و کرم فرما کر ہمیں الہ العالمین گناہوں سے بچا لے, غلطیوں سے بچا لے, اتباع ہوا سے بچا لے, اتباع خدا کی توفیق عطا فرما, اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین, نفس اور شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما, نفس اور شیطان کے مقائد سے حفاظت فرما. الہ العالمین, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین, اس مبارک گھڑی میں, مبارک وقت میں, اس برکت والے مجمع میں الہ العالمین تیرے کلام کے درس کا مشغلہ رہا ہے. الہ العالمین, اس کے بعد ان صائمین کی موجودگی میں آج ہماری یہ دعا تو قبول فرما لے. اور الہ العالمین, ہمیشہ کے لیے شیطان اور نفس سے تو ہمیں پناہ عطا فرما دے, شیطان اور نفس سے اپنی پناہ میں لے لے, شیطان اور نفس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ہماری ظاہر باطن کی اصلاح فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین, ہمارے جن طلبا نے 21 دن کا اعتکاف کیا ہے, اور الہ العالمین ان کے علاوہ ہمارے جن دوستوں نے 21 دن میں یہاں اعتکاف کیا ہے, چاہے وہ ایک دن کا ہو, کم و بیش ہو, الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. الہ العالمین, مسجد میں ٹھہرنے کا, اعتکاف کرنے کا, خلوت کا جو اصل مقصود ہے, الہ العالمین اس مقصود میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما. بار بار الہ العالمین ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما, بار بار الہ العالمین تزکیہ کی طرف لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا رب الرحمین, ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے. الہ العالمین, الہ العالمین, ان بچوں کو قبول فرما لے. انہیں الہ العالمین, الہ العالمین, انہیں اتباع خدا کے ائمہ بنا دے. الہ العالمین, خود بھی انہیں الہ العالمین ہدایت پر چلا دے, اور الہ العالمین پوری دنیا کو ہدایت پر چلانے والا بنا دے. الہ العالمین, یہاں جتنے علماء ہیں, جتنے طلباء ہیں, الہ العالمین سب کو ائمت الہدا بنا دے, سب کو ائمت الہدا بنا دے, سب کو ائمت الہدا بنا دے. اے رب الرحیم, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہاں ہمارے جتنے الہ العالمین غیر علماء دوست بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین انہیں بھی متبعین ہدا بنا دے. الہ العالمین, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے ماں باپ کو, الہ العالمین ہمارے دوست احباب کو, ہمارے محسنین کو, محبین کو, الہ العالمین سبھی کو الہ العالمین ائمت الہدا بنا دے. الہ العالمین, وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا, کا ہمیں مصداق بنا دے. یا رب الرحیم, من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كام مصداق بنا دے يا رب الرحمين يا رب الرحمين رحم فرما دے رحم فرما دے قبول فرما دے الہ العالمين اس نعمت کو موت تک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما الہ العالمين علم کی دولت کو روحانیت کی دولت کو ولایت کی دولت کو تیرے قرب خاص کی دولت کو جاری اور ساری فرما الہ العالمين ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ میں سے محبین محسنین میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت پیدا فرما انہیں قبولیت سے سرفراز فرما اور الہ العالمین ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ تاجر ہم لوگوں پر قائم فرما اور الہ العالمین وقت آخر ولایت مقام صدیقیت کے ساتھ انہیں موت نصیب فرما اور الہ العالمین جو جا چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما انہیں بھی مقام ولایت صدیقیت سے سرفراز فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ ہے عافیت عطا فرما جہالت کی جگہ پر علم عطا فرما شقاوت کی جگہ پر سعادت سے سرفراز فرما بیماری کی جگہ پر صحت عطا فرما ذلت سے بچا کر عزت عطا فرما اے ارحم الراحمین تیری دوری سے بچا کر تیرا قرب خاص نصیب فرما الہ العالمین پریشانی سے بچا کر عافیت والی زندگی عطا فرما اے ارحم الراحمین گمراہی سے بچا لے گمراہی سے بچا لے فتنوں سے بچا لے فتنوں سے بچا لے اے ارحم الراحمین ان بچوں کو بھی قبول فرما ان کے حفظ کو آسان فرما پوری دنیا میں جو جو حفظ کا ارادہ رکھتے ہیں حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما طلب علم والوں کو بھی برکتیں عطا فرما اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما سب کو قبول فرما اہل حق کے سب کاموں کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما اے ارحم الراحمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے معاونین ہیں اس کے ابتدا سے لے کر آج تک جس کا جس لائن سے بھی اس کے ساتھ تعلق رہا ہے افادے کا استفادے کا جنہوں نے جس طرح سے بھی الہ العالمین دعاؤں کے ذریعے مالی اعتبار سے دوڑ بھاگ کر کے جو بھی تعاون کیا ہے ان میں جو زندہ ہے ان کو خوب برکت عطا فرما اور الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دا جزائے خیر عطا فرما ان سب کو جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ان کو قبروں میں پہنچا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمت